أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اور صرف اللہ ہی کے پاس نہیں ہے بلکہ اللہ جو عزت کا منبع ہے، اللہ جو سرچشمہ عزت و سرفرازی ہے، یہ عزت بھی در حقیقت واسطے سے تم تک پہنچے گی. کس طریقے سے پہنچے گی؟ العزت للہ، اللہ کے لیے عزت ہے، ولی رسول ہی اس کے رسول کے لیے عزت ہے، ولی المؤمنین اور صاحبان ایمان کے لیے عزت ہے، یعنی وہ عزت جو اللہ نے اپنے لیے قرار دی وہ اپنے حبیب کے لیے قرار دی اور اس حبیب کی اتباع کرنے والے صاحبان ایمان کے لیے قرار دیا. اور کہا کہ یہ عزت جو اللہ اس کے رسول اور صاحبان ایمان کی ہے، یہ صرف ایمان والے ہی سمجھ سکتے ہیں، جو منافق ہوں گے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ عزت ہوتی کیا ہے. اب اللہ نے کہا عزت اللہ کے سے محسوس، اس کے رسول سے محسوس اور صاحبان ایمان سے محسوس، لیکن جو منافقین ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ عزت کسے کہتے ہیں. ولکن المنافقین لا یعلمون، اور منافق کو علم ہی نہیں ہوگا کہ عزت کیا ہے. وہ اللہ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، صاحبان ایمان کو چھوڑ کر عزتوں کو تلاش کرتا ہے.
نعرہ صلوات،
یہ عزت جو اللہ نے مخصوص کی ہے، یہ لام لام اختصاص ہے، یعنی اللہ کے لیے، جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین للہ، آپ کہتے ہیں اردو میں للہ یہ کام کر لیجئے، یعنی اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، یعنی آپ کو واسطہ دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ کام انجام دے دیجئے للہ۔ آج کل تو ہماری اردو زبان میں بہرحال یہ استعمال نہیں ہوتا، اب یہ کہ کتابوں میں اور ادبی شاہپاروں میں آپ کو یہ الفاظ اور یہ ترکیب اور یہ استعارے ملیں گے، لیکن کہا جاتا تھا کہ للہ یہ کام کیجئے۔ یہ لام لام اختصاص ہے، یعنی الحمدللہ تمام دارے اللہ سے مخصوص ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے عزت بھی، سرفرادی بھی اللہ ہی سے مخصوص ہے۔ کیوں مخصوص ہے؟ اس لیے کہ وہ عزت کا خالق ہے، وہ عزت کا مالک ہے، وہ عزت کا صانع ہے، وہ عزت کو وجود میں لانے والا ہے۔ اب جس کو بھی عزت چاہیے اسے اللہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، اللہ نے فوراً یہ نہیں کہا کہ جناب اللہ سے مخصوص ہے دی اینڈ، قصہ ختم ہو گیا، نہیں۔ العزت للہ ہے، اللہ سے مخصوص ہے، ولی رسول ہے، اس سے رسول سے مخصوص ہے، یعنی وہ عزت جسے تم تلاش کر رہے ہو، جس کے حصول میں تگ و دو کر رہے ہو، وہ اس کے حبیب کے ذریعے سے تمہیں ملے گی۔ اور جو عزت اللہ اور رسول کے ذریعے سے ملنے والی ہے، وہی عزت صاحبان ایمان کے ذریعے سے ملے گی۔ اب پتہ چل گیا کہ کچھ صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے صاحب عزت قرار دیا ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ وللمؤمنین، اور کچھ مؤمنین ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عزت، رسول کی عزت کے سائے میں اس عزت کو کسب کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے، بس مختصر اپنے عرائض کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد وال محمد۔ عزت کیا ہے؟ اسی سے ملتی جلتی گفتگو میں پانچ نمبر میں بھی ابھی کچھ دن پہلے سماعت کی نظر کر چکا ہوں، اس سے ہٹ کر چاہتا ہوں کہ کچھ اور آرائش کو اسی آئے مجیدہ کے ذیل میں آپ کی سماعت کی نظر کروں۔ یہ عزت کیا ہے؟ عزیز ہونا کسے کہا جاتا ہے؟ معزز شخصیات کنہیں کہا جاتا ہے؟ بہت لفظ سنتے ہیں۔ کوئی عزت کا معیار مال میں ڈھونڈتا ہے، مال زیادہ ہو جائے تو جناب کہا جاتا ہے کہ یہ بہت باعزت ہو گئے، مقام و مرتبہ مل جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ بہت باعزت ہو گیا، شہرت نصیب ہو جائے، بہت چرچا ہو جائے تو کہتے ہیں جناب یہ بہت باعزت ہو گئے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، گورنر یا وزیر اعلیٰ یا صدر مملکت معززین شہر کو دعوت دیتے ہیں، وہ جیسے وزیر اعلیٰ اور گورنر ہوتے ہیں ویسے معززین شہر ہوتے ہیں۔ عزتوں کا معیار مال، شہرت، مقام، پیسہ، دولت، یہی ہے نا۔ لیکن کیا عزت کیا ہے؟ کیا عزت کا معیار مال ہے؟ کیا عزت کا معیار مقام و مرتبہ ہے؟ کیا عزت کا معیار شہرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عزت صرف مخصوص ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، اور صاحبان ایمان سے۔ اور اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کی اتباع کرو گے تو عزت سمجھ میں آئے گی۔ یعنی یہ عزت کہ جو اللہ، اس کے رسول اور صاحبان ایمان کے ذریعے سے ملے گی، یہ بھی تمہیں اس عزت کے حصول کے معیارات بھی بتائیں گے کہ جناب اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کو کن راہوں کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ درود بھیجیے محمد وال محمد۔ تو عزت کا معیار، اب یہ عزت کیا ہے، اب آئیے تھوڑا سا اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں کہ عزت کیا ہے۔ عزیز بھی اسی سے ہے، عزت بھی اسی سے ہی ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اقربا ہی ہمارا عزہ، یہ اقربا اور عزہ میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. بہرحال میں بہت زیادہ اس ادبی بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ جناب عزہ اور اقربا کی تعریف بیان کروں، لیکن عزیز کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، یعنی ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، ہمارے بہت ہمارے لیے بہت عزیز ہیں. تو یہ عزیز ہونا در حقیقت جسمانی قربت کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ عزیز ہونا در حقیقت جسمانی فاصلوں کے ساتھ ساتھ، کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی خلیج کیوں نہ ہو، کتنا ہی در حقیقت ایک جدائی دونوں کے درمیان موجود کیوں نہ ہو، لیکن بہت سے افراد آپ کو عزیز ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صفات، ان کا کردار، ان کی خصوصیات در حقیقت آپ کو اچھی لگتی ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، یعنی ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں. یعنی آپ ہمارا آپ کو چاہنا، ہمارا آپ کو عزیز قرار دینا، باعزت قرار دینا، معزز قرار دینا، در حقیقت آپ کے صفات و کردار کی وجہ سے ہے. وإلا قربت تو انسان کو بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے، قریب تو بہت ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت عزیز کم ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ عزیز بناؤ، یعنی لوگوں کے درمیان وہ پیار و محبت، وہ عزت جو اللہ تمہیں دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو عزیز قرار دو. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اللہ کو عزت کا منبع سر چشمہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جناب اللہ بہت رحمان و رحیم ہے، سارے کام ہو جائیں گے. اکثر لوگ توکل کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرے، یعنی سارے کام اللہ ہی انجام دے، شروع سے آخر تک آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا. خدا رحمت کرے، خدا اپنی رحمت نازل کرے، انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت نازل کر دے گا، دہشت گرد جو ہے وہ توبہ طائب کر کے جو ہے نا وہ توبہ اللہ کر کے بیٹھ جائیں گے، شہر کے حالات صحیح ہو جائیں گے، پولیس والے بھی امن سکون سے ہوں گے، میلاد والے بھی امن سکون سے ہوں گے، اور جناب مجلس والے بھی امن سکون سے ہوں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ کیسے بہتر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب عزت چاہتے ہو تو اللہ کے بغیر عزت نہیں مل سکتی، تو امن و امان کیسے مل سکتا ہے؟ اور آج شوق ماشاء اللہ سے اب تو فتوے بھی آنے لگے ہیں کہ جن کو جہنم میں جانے کی جلدی ہوتی ہے وہی خودکش ہوتے ہیں. اب پتہ چلا کہ عزت کہاں پر ہے، تو عزت ہے کہ معاملہ کیا ہے بھائی، اتنے عرصے تک اتنے ہزار پاکستانی بیچارے مارے جاتے رہے، قتل کیے جاتے رہے، فوج کے جنرل، پولیس کے سپاہی، رینجرز کے جوان، میڈیا والے، میلاد والے، مجلس والے، دربار والے، اولیاء اللہ والے، اہل بیت والے، صحابہ اکرام والے، سب کو نشانہ بنایا جاتا رہا، جب کوئی فتویٰ نہیں آیا، اب فتویٰ آ گیا تو وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کو عزت دے رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک گیم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ وہی دہشت گرد جو پاکستان میں پاکستانیوں کو قتل کر رہے تھے، فوج کو نشانہ بنا رہے تھے، رینجرز کو نشانہ بنا رہے تھے، پولیس والوں کو مار رہے تھے، رینجرز والوں کو نشانہ بنا رہے تھے، میڈیا والے ان سے محفوظ نہیں تھے، میلاد والے عمل میں نہیں تھے، مجلس والے سکون میں نہیں تھے، دربار، مسجد، امام بارگاہ سب غیر محفوظ تھی. اب ان کو میڈیا کے سامنے لا کر، ان کا ہولیا بنا کر، میک اپ کر کے، انسان بنا کر پیش کرنا تھا، تو پہلے ان کے باپ سے فتویٰ دلوایا کہ کہو کہ جناب خودکش حملہ کرنے والے تو جناب وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں جہنم میں جانے کی غلطی ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے گیم ہے کہ یہ دہشت گردوں کو پرامن پاکستانی ثابت کرنا ہے، لیکن جو اللہ سے عزت لیتے ہیں، اللہ کے رسول سے عزت لیتے ہیں، جو صاحبان ایمان سے عزت لیتے ہیں، وہ ان فتووں کے دھوکوں میں نہیں آتے. اس لیے کہ اللہ نے عزت قرار دی ہے کہ شیعہ سنی مل کر اپنے ملک کے لیے محتج ہو جائے تو عزت بھی ان کی ہوگی، آخرت بھی ان کی ہوگی. آج اتنے عرصے بعد فتویٰ بھی آ گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا، چلے دیر آئے درست آئے، تو اتنے ہزار پاکستانی لوگ میں اجل بن گئے.
کتنے علماء اہل سنت دیوبند کے علماء، یعنی اپنے ہی مکتب کے علماء کو نہ چھوڑیں دہشت گردوں نے، اپنے ہی مکتب کے علماء کو کتنا ظلم ہے، اور انہی دہشت گردوں کو پاکستان کے سامنے میڈیا کے ذریعے سے پرامن پاکستانی ثابت کرنا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان سے لے کر ان کے نچلے سطح تک، لوور باڈی تک، جتنے دہشت گرد ہیں سب کو اب باعزت بنانا ہے۔ تو قوم کو معلوم ہے کہ جناب اس فتوے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر کار فرما ہے کہ ان دہشت گردوں کا پرامن پاکستانی بناؤ یا آئیں تاکہ دوسرے طریقے سے، تو یہ سنیوں کے دشمن، یہ شیعوں کے دشمن، یہ مزارات کے دشمن، یہ اولیاء الہی کے دشمن، یہ رینجرز کے دشمن، یہ پولیس کے دشمن، یہ فوج کے دشمن، یہ پاکستان کے دشمن، یہ اہل بیت کے دشمن، یہ صحابہ اکرام کے دشمن، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، انسان نہیں، یہ درندے ہیں، خون عشاں بھیڑی ہیں۔ کس طریقے سے لوگوں کا سرکار کے پلوں میں لٹکا دیا جاتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے جسموں کو اور ان کے سروں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، بدن بدن کو جوڑ جوڑ کر توڑ کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ کسی کے فتویٰ دینے سے کوئی باعزت نہیں ہو جاتا۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنت بھائی ہوشیار ہیں، باہوش ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں۔ اتنے عرصے بعد فتویٰ آ جائے جناب تو پھر سب کی مذمت کیجئے، جو جو دہشت گرد اس کا نام بھی لیجئے، جن کو ڈالر اور ریال دیے گئے ان کی بھی مذمت کیجئے تاکہ پتہ چلے۔ تو کسی کے فتویٰ دینے سے کوئی باعزت نہیں ہو جاتا۔ عزت کا معیار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ نے ایمان نے قرار دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے دین کی اطاعت کی جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ عزت ہے۔ اب یہ عزت کیسے ملے گی؟ بس عزیز ہونا، باعزت ہونا کردار اور صفات سے۔ جتنا کردار اچھا ہوتا چلا جائے گا، جتنی صفات بہتر ہوتی چلی جائیں گی، جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ اللہ اس کے رسول اور صاحبان ایمان کی نظروں میں باعزت ہوتا چلا جائے گا۔ اور جتنے بھی منافق ہیں، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں دو چہرے اور دو زبانوں والے انسان کو۔ شروع اسلام سے، صدر اسلام سے منافقت نے اپنے نفاق کے بیج بوئے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے اس میں بہت سارے لوگ منافق تھے، سامنے آ کر اسلام کا دم بھر دیتے اور پیٹ پیچھے جا کر کافروں اور یہودیوں سے مل کر سازشیں کرتے تھے۔ سورہ منافقون کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ انہی مسلمانوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ شان کا لفظ سمجھتے ہیں نا آپ، ایسا نہیں ہو کہ مثبت انداز سے تحمیل کریں۔ انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ جو منافقت کرتے تھے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، شیعہ سنی مورخین نے کھل کے لکھا ہے کون کون منافق تھا، صدر اسلام میں کون منافق تھا، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلا اور آج تک یہ قائم و دائم ہے۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، سورہ قرآن مجید کا ایک سورہ، پورا سورہ سورہ منافقین، منافقوں کے لیے، ان کو پہچانو، ان کی شناخت حاصل کرو۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، یہ منافق کیا کام کرتے ہیں؟ ان کے دو چہرے ہیں، دو زبانیں، آپ کے سامنے آئیں گے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، پیچھے جائیں گے آپ کے خلاف باتیں کریں گے، آپ کے سامنے آئیں گے اسلام کا دم بھریں گے، پیچھے چلے جائیں گے آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ یہی رسول اللہ کے دور میں ہوتا تھا، بدم رسالت میں آتے تھے تو ان سے بڑا مقدس مسلمان کوئی نہیں ہوتا تھا، آگے آگے نظر آتے تھے، اس کے بعد جب پیچھے جاتے تھے تو جا کے دشمنوں سے سازشیں کرتے تھے۔ کئی ایسے منافقوں تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے تحریف کیا ہے، ان کی سزا موت ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف سازش کی تو ان کی سزا موت۔ یہ نفاق ہوتا کیا ہے؟ نفاق در حقیقت اس دل کو کہا جاتا ہے جو ریگستانی چوہا اپنی نجات کے لیے در حقیقت اس کو کھودتا ہے، اب یہ اتنا شاطر ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ ایک دروازہ اگر میں رکھوں گا آنے اور جانے کا تو جلد بہت جلدی پکڑا جاؤں گا. لہذا یہ ایک اور خفیہ دروازہ بناتا ہے تاکہ اگر میں کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤں اس دروازے سے جس سے روزانہ میری آمد و رفت ہوتی ہے تو پھر میں اس چور دروازے سے نکل کے سامنے آ جاؤں. تو اس ٹنل کو, اس سرنگ کو, اس خفیہ سرنگ کو, اس دو منہ والے راستے کو نفاق کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا کہ منافق کون ہوتے ہیں؟ کہ جو دو چہرے اور دو زبانوں کے مالک ہوتے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ خدا کہہ رہا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, ان کو علم ہی نہیں ہوگا. یہ دنیا مال و منال, مقام و منصب اور سلاطین جور کی خدمت میں در حقیقت سمجھ رہے ہوں گے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں, ان کو علم ہی نہیں ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون, کیوں؟ ان کا نفاق ہی, ان کی منافقت ہی ان کی نامودی کے لیے کافی ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. تو اجرانی گرامی, اب عزت یعنی کردار اور صفات کے ذریعے سے ہے. یہ عزت کیسے ملے گی؟ باعزت کون ہوگا؟ تو آئیے قرآن سے پوچھیں, آئیے اللہ سے پوچھیں, اس کے رسول سے پوچھیں, اور ان صاحبان ایمان سے پوچھیں کہ جن کو اللہ نے باعزت قرار دیا. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, اللہ کے لیے, رسول کے, صاحبان ایمان کے لیے. تو جو فرمائی گئی یہ مراتب ہیں, اور یہی مراتب ولایت کے لیے بھی ہیں. توجہ فرمائیے گا, یہی مراتب جو عزت کے لیے ہیں, یہی مراتب اطاعت کے لیے بھی ہیں اور ولایت کے لیے. اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور رسول کے ساتھ ساتھ ان صاحبان امر کی اطاعت کرو کہ جن کو ہم نے اپنا امر دیا ہے. یہی اطاعت کے لیے, یعنی وہی تین انداز, یعنی ظاہری بات ہے وہ اولی الامر منکم, یعنی ایمان شرط ہے. ایمان نہیں ہوگا تو پھر انسان صاحب امر نہیں بن سکتا, اس کی اطاعت واجب نہیں ہوگی. ایمان کے سائے میں اطاعت ہے. اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کون اطاعت کرے گا؟ ایمان والا اطاعت کرے گا جو اللہ پر ایمان لائے گا. وہ اطیع الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو, کون اطاعت کرے گا؟ جو ایمان لائے گا. وہ اطیعو یہاں پر محذوف ہے, یعنی معطوف ہوا ہوا ہے. وہ اطیعو اولی الامر منکم, اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں. تو صاحبان امر کی اطاعت کون کرے گا؟ وہی جو ایمان رکھتا ہوگا. تو اطاعت کے لیے بھی در حقیقت یہی کہ اللہ, رسول اور ایمان والے, اور دوسری طرف انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راجعون. فقط تمہارے ولی اللہ, اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہے کہ جو نماز قائم کرتے, حالت رکوع میں زکات دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی وہی معیار قرار دیا. یعنی سمجھنا چاہو تو سمجھ جاؤ کہ جن کی اطاعت فرض ہے انہی کی ولایت بھی فرض ہے, اور انہی کے ذریعے سے عزت ملے گی. درود ہے محمد وال محمد پر. کیا وہی انداز پتہ چلیے نا؟ دیکھیے قرآن کی تفسیر کا ایک انداز, تفسیر قرآن بالقرآن ہے. قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یفسرو بعضہ بعضہ, کہ قرآن کی بعض آیات کی عکاسی کرتی ہیں, حکایت کرتی ہیں, بیان کرتی ہیں. کہ جیسے خدا نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. ذکر کا لفظ ہے نا, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. پھر کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب,
ذکر الہی سے کیا ہوتا ہے؟ دل اطمینان پا جاتے ہیں, اور جب انسان مطمئن ہو جاتا ہے تو خدا کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. نماز یاد خدا, یاد خدا سے دل آرام, اور جب دل آرام پا جائے انسان مطمئن ہو جائے تو خدا کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ میری طرف آ جاؤ. یعنی سیکوینس ہے نا, ایک آپ کو تسلسل نظر آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن تفصیل قرآن بالقرآن, یعنی قرآن کی بعد آیات لے کر بعد آیات کی تشریح. تو یہاں پر بھی خدا کہتا ہے العزت للہ ولرسول وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے, اطاعت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, اور ایمان کے سائے میں صاحبان امر کے لیے. اور جب ولایت کا مسئلہ آیا تو کہا کہ اللہ کی ولایت, انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے, اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں وہ ولی ہے. اب پتہ چل گیا کہ اگر عزت چاہیے تو پھر ولایت کے سائے میں ایمان کے ذریعے سے حاصل ہو سکے گی, ایمان کے ذریعے سے حاصل ہو سکے گی. تو بس عزیزان گرامی, ابھی اندازہ ہو گیا کہ ایمان اس عزت کے حصول کا ایک راستہ پتہ چل گیا. اب یہ عزت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ یہ عزت انفرادی بھی ہو سکتی ہے, اجتماعی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فوض الی المؤمن امورہ کلہا. عزت کتنی عظیم چیز ہے, کتنی عزیز چیز ہے. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لولا سنتان لخلق النعمان. نعمان نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں اگر دو سال اگر میں نے شاگردگی نہ کی ہوتی جعفر ابن محمد ابن صادق کی تو میں ہلاک ہو جاتا. لخلق النعمان, نعمان ہلاک ہو جاتا, اس عظیم مرتبے پہ نہ پہنچتا. آئمہ اربعہ میں سے ہیں. امام فرما رہے ان اللہ فوض الی المؤمن امورہ کلہا, اللہ نے مومن کے تمام امور زندگی اس کے ہاتھ میں دے دیے ہیں. ولم یحوض الیہ ان یکون ذلیلا, لیکن مومن کے ہاتھ میں یہ امر نہیں دیا کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے. اللہ اکبر, عزت اتنی عظیم چیز ہے. خدا کہے زندگی کے سارے امور میں نے تفویض کر دیے ہیں مومن کو. ان اللہ فوض الی المؤمن امورہ کلہا, تمام امور دے دیے. الا ان یکون ذلیلا, مگر یہ کہ ذلت اس کے ہاتھ میں نہیں دی ہے. کیا تم نے قول نہیں سنا العزت للہ ولرسول وللمؤمنین, کہ عزت اللہ اس کے رسول اور صاحبان ایمان کے لیے ہے. یعنی اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن در حقیقت ذلیل نہیں ہو سکتا. تو انفرادی سطح پہ بھی, اجتماعی سطح پہ بھی. انفرادی سطح پر یعنی جب آپ ایک گلی میں رہتے ہیں, آپ کے پڑوس میں کچھ لوگ رہتے ہیں, آپ کے اقربا ہیں, اگر آپ کی عزت پہ حرف آتا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, معاملے سے تسپردہ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں, میں در حقیقت یہ کام نہیں کروں گا, کیوں, میری عزت کا معاملہ ہے. لیکن اس میں چھوٹی سی چھوٹا سا نقطہ میں آپ کے سامنے در حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہر چیز کو عزت کا مسئلہ مت بنایا کریں. ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, جناب فلاں نے ہمیں فلاں القاب کے ساتھ یاد نہیں کیا تھا, انہوں نے ہمیں پرچہ نہیں بھیجا تھا تو ہم بھی ان کو پرچہ نہیں بھیجیں گے. ہوتا ہے نا, شادی کارڈ نہیں بھیجیں گے, انہوں نے ہمیں فلاں میں نہیں بلایا تھا تو ہم ان کو فلاں تقریب میں نہیں بلائیں گے. یہ جو چپکلش ہے, یہ جو یہ عزت نہیں ہے. امام دیکھیں, خدا کہہ رہا ہے کہ عزت چاہیے نا تو اللہ اس کے رسول اور صاحبان ایمان سے. صاحبان ایمان کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام. اب وہ بتائیں گے کس سے رابطہ توڑو. اب جو ہم سے رابطہ توڑتا ہے دنیا تو کہتی ہے جو رابطہ توڑ رہا اسے توڑو, جو دور ہو رہا اسے دور ہو جاؤ, جو نہیں دے رہا اسے نہیں دو, جو دے رہا ہے اس کو زیادہ دو, اسے زیادہ نوازو. ماشاء اللہ سے اب تو نوازنے والی حکومت بھی آ گئی ہے, اپنے اپنوں کو نواز رہی ہے. اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ 5 ارب جو ہے وہ نوجوانوں کو دیا جائے گا. 5 ارب کیسے جمع ہوں گے جناب؟ 100-100 روپے فیس لی جائے گی, 100-100 روپے فیس کر کے پہلے ہی جناب 5 ارب جمع کر لیے جائے گی. ایسے نوازنے والے ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد پر. مثلا جو معاشیات کے طالب علم ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کتنے خوبصورت طریقے سے وہ نوازا جا رہا ہے. تو اپنے اپنوں کو نوازو, لیکن جو صاحبان عزت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے رابطہ توڑے تم اس سے رابطہ جوڑو, جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے قطع تعلق نہ کرو, اس سے تعلق جوڑو. بات آ گئی تو عرض کرتا چلو, نا اتفاقی ہو جاتی ہے, دوریاں ہو جاتی ہیں, بٹوارے ہو جاتے ہیں خاندانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہی باتیں جو میں نے بیان کی ہیں, اس نے بھات نہیں دی, اس نے کپڑا نہیں دیا, اس نے چڑھاوا نہیں چڑھایا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتا ہی نہیں ہوتا, یہ دنیا پیدا ہو جاتی ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر انسان اپنے بلڈ ریلیشن سے, خونی رشتہ داروں سے, صلہ رحم سے قطع رحم کر لے, ملنا جلنا بند کر دے, تو حدیث میں ہے کہ اگر اس کی عمر 30 سال ہے تو گھٹ کر 3 سال رہ جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا, خونی رشتہ داروں سے, بلڈ ریلیشن سے قطع تعلق بلا وجہ بغیر عذر شرعی, حتیٰ اگر کافر بھی ماں باپ ہیں تو ان کے لیے بھی ہے کہ ان کے ساتھ معروف زندگی گزارو, قطع تعلق حکم نہیں دی کہ کافر ماں باپ سے بھی اچھی زندگی گزارو ان کے ساتھ. اب کیا ہوتا ہے, تعلقات ختم, ادھر کے ادھر, ادھر کے ادھر. امام کہہ رہے ہیں کہ اس سے رابطہ جوڑو, تو اگر 30 سال عمر ہوگی تو گھٹ کے 3 سال رہ جائے گی, اور اگر کوئی اپنے رشتے داروں سے میل ملاپ کا آغاز کر دے, کم سے کم انسان 2 مہینے 3 مہینے میں جا کر ایک دفعہ مزاج پرسی کر لے, فون کر لے, سلام دعا کر لے, مومن کی زیارت کر لے, کیا ہوگا اس سے؟ حدیث میں ہے کہ اگر تمہاری عمر 3 سال رہ گئی ہے تو خدا بڑھا کر 30 سال کر دے گا. آپس میں رشتے داروں سے میل ملا تو توجہ فرمائیے گا, ایک عام انسان مومن کی زندگی کے متعلق قطع تعلق یا صلہ رحم 3 سال ہو تو 3 سال ہو جائے, 30 سال ہو تو 30 سال ہو جائے, جب ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ عام قرابت داروں سے اتنا میل ملاپ کرو, ان کو اتنا عزیز بناؤ, تو جو اللہ کے رسول کے قرابت دار ہوں ان سے مودت کا سلوک کرو, اس کا کیا عالم ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر, تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں بات جہاں سے نکلی تھی وہیں پلے ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ سب مسائل حل ہو جائیں گے, خدا بہت رحمان و رحیم حل ہو جائے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہمیں کہا کہ بار بار الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم, بسم اللہ میں, پھر سورہ فاتحہ میں 2 دفعہ, سورہ فاتحہ بسم اللہ میں 2 دفعہ, یعنی ایک حلم میں 4 دفعہ رحمان و رحیم رحمان و رحیم یاد کر رہے ہیں. ان کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تک تم آپس میں رحمان و رحیم نہیں بنو گے اللہ بھی تم پر رحم نہیں کرے گا. اس کی تفسیر میں معصوم نے فرمایا کہ ارحم ترحم, تم بندگان خدا پر رحم کرو گے خدا تم پر رحم کرے گا, لیکن ہم ایک دوسرے پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, توڑ کے دھانے ایک دوسرے کے لیے, نشل ایک دوسرے کے لیے, تیر ایک دوسرے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں, لیکن اللہ سے رحم کی امید رکھے تو کیسے ہو جائے گا؟ اسی طرح عزت بھی, یہ عزت انفرادی میدان میں بھی اور اجتماعی میدان میں بھی. انفرادی میدان میں آپ کو حق نہیں ہے کہ اپنی عزت کو پامال کریں ایک مومن, اسی طریقے سے اجتماعی میدان میں بھی انسان مومن کو حق نہیں ہے, مسلمان قوم کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت کو پامال کرے. آج دیکھیے ہمارے ملک کی فضائی سرحدوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ڈرون حملوں کے ذریعے سے, یہ ایک قوم کی عزت پہ حملہ ہے, ایک قوم کی ریاست پہ حملہ ہے, اس کی فضائی حدود کی مخالفت کی جا رہی ہے, یہ عزت کا مسئلہ ہے. آج کتنے آسانی سے امریکی ہمارے شہروں میں آتے ہیں, ہمارے باشندوں کو قتل کرتے ہیں اور یہاں سے فرار ہو کے چلے جاتے ہیں, کتنی آسانی سے, یہ عزت پہ حملہ ہے. کیپٹل عزت اور امام خمینی کے دور میں ایک قانون پاس کیا تھا شاہ ایران کے زمانے میں لعنت اللہ علیہ، کہ اگر کوئی امریکی کسی ایرانی کتے کو بھی مار دے گا تو اس پر ایرانی گورنمنٹ، اس زمانے کی شاہ کی حکومت، مقدمہ نہیں چلائے گی، بلکہ اس پر مقدمہ جو ہے وہ امریکی قانون کے مطابق چلایا جائے گا. اور اگر کوئی ایرانی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اسلامی انقلاب سے پہلے کی، 1979 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 60s کی بات ہے یہ، کسی امریکی کو مار دے گا تو اس مسلمان پر در حقیقت امریکہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور مقدمہ چلایا جائے گا. آج بینی ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے، ہماری قومی عزت و وقار و تشخص کو پامال کیا جا رہا ہے. ایمل کانسی سے لے کر لاہور میں شہید ہونے والے جو معصوم پاکستانیوں سے لے کر جہاں جہاں بلیک واٹر، سی آئی اے، ایف بی آئی اور یہ دوسری تنظیمیں ان فسادات میں موجود ہیں، اور جیسے کہ اشارے ہیں کہ سانحہ راولپنڈی میں جو ایک پہلے سے طے شدہ ایک منصوبہ تھا، اس کے پیچھے بھی بلیک واٹر کے ہاتھ ہیں. حکومت چھپا رہی ہے نماز، حکومت چھپا رہی، پنجاب انتظامیہ چھپا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قومی عزت و وقار کا مسئلہ تھا، کاغذ چھپاؤ. تو احسان گرامی، یہ عزت و وقار خدا کہہ رہے کہ انفرادی سطح پر ہو، یہ اجتماعی سطح پر ہو، اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کی حفاظت کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور صاحب ایمان سے لو. اللہ نے بتا دیا کہ عزت چاہتے ہو تو پھر دین کے دائرے میں آ جاؤ. رسول نے بتا دی عزت چاہتے ہو تو پھر قرآن کی اور میرے اہل بیت کی پیروی کرو. معتبر اور متواتر روایت ہے، یہ اہل سنت نے بھی یہ نقل کی ہے. انی تارک الفیکم وثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراقت رشیدیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عترت. سنت کا لفظ بھی ہے، لیکن اہل سنت کی یہ روایت بھی موجود ہے جو خود علماء اہل سنت سے میں نے سنی ہے، کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، متمسک رہو گے، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جیسا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو اب واضح ہو گیا کہ اس عزت کا راستہ رسول اللہ کے بعد قرآن اور اہل بیت کے پاس ہے، اور اس عزت کا معیار کربلا قرار پائی. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا نے آ کر دین کو بچایا ہے، دین کا تحفظ کیا ہے. شاعر کہتا ہے شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین. شاست حسین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، شاست حسین. دیکھیے ہمارے یہاں چونکہ پاک و ہند میں سب سے بڑا مقام شہنشاہ، بادشاہ اور شاہوں کا ہوتا تھا، اس لیے یہاں پر امام حسین کو ایک عظیم رتبے سے تعبیر کرنے کے لیے شاعر نے شاہ کہا ہے. وَإِلَّا شاہ، بادشاہ اور شہنشاہ کا لفظ میرے حسین کے لیے بہت چھوٹا اور حقیر ہے، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے سامنے یہی اعلیٰ عہدہ ہوتا تھا. لہذا شاعر نے اس طرح کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، حسین دین بھی ہے، وہ دین پناہ است حسین، حسین دین پناہ بھی ہے، یعنی دین بھی ہے، یعنی روح ہے، دین ہے، یعنی خدا کی عزت چاہتے ہو، دین کی عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو حسین کے پاس آنا ہوگا. اور اگر اس عزت کو بچانے کی بات آئے تو دین پناہ است حسین، یعنی حسین تمہیں بتائے گا کہ اس عزت کو کیسے بچایا جاتا ہے. سردار ندا دردست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ عزت کا ہاتھ ہے. اگر حسین بیعت کر لے تو پھر گویا تمام انبیاء بیعت کر لیتے، تمام انبیاء کی محنت کا لاج رکھا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں۔ عزت کا مسئلہ تھا، دین کا مسئلہ تھا، سربلندی کا مسئلہ تھا۔ بس مختصر کر رہا ہوں میں اعزائے گرامی، اس طریقے سے کربلا عزت کا معیار بن گئی، وہ حقیقت کی کسوٹی بن گئی کہ حق کو پہچاننا ہو، عزت کو پانا ہو تو سب کی نگاہیں کربلا کے سورج کی طرف ہوتی ہیں، سب کربلا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہمیں جس قومی غیرت اور عزت کی ضرورت ہے وہ کربلا ہی سمجھ مل سکتی ہو۔ پاکستان میں الحمدللہ شیعہ سنی کو کوئی مسئلہ نہیں، اسی فرشتہ پر میں بہت سارے اہل سنت بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی اس غم میں برابر کے شہید ہوں انشاءاللہ۔ جب ربیع الاول آئے گا تو ربیع الاول کے جلوسوں میں اور جشن میں آپ کے شیعہ بھائی آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، فرق نہیں ہے۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ وہ عزت جس کو لوٹایا گیا ہے، جس کو دکھایا ہے امام خمینی نے کہ عزت کسے کہتے ہیں، سربلندی کسے کہتے ہیں، تشخص کسے کہتے ہیں، وقار کسے کہتے ہیں، عزت سے جینا کسے کہتے ہیں، عزت سے مرنا کسے کہتے ہیں، اس عزت کو چھیننے کے لیے شیعہ سنی مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور معلوم ہے یہ دہشت گرد، یہ تکفیری لوگ جو کبھی سنیوں کو کافر مشرق اور کبھی شیعوں کو کافر مشرق قرار دیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ عزت وہ سربلندی جو اسلام نے ہمیں دی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے سنی بھائی علماء جماعتیں باہوش ہیں، ببصیرت ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ یہ دہشت گرد جن کا کوئی مذہب نہیں یہ انسان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو کربلا عزت کا معیار ہے، اور یہی وجہ ہے پانچ امام سے پوچھئے کہ مولا بتائیے عزت کیسے ملے گی، کہیں گے اللہ سے، اس کے رسول سے اور ان صاحبان ایمان سے۔ اللہم انی اسألک بعزتک وکل عزتک عزیزہ، امام فرما رہے ہیں دعا سحر، سحری میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں ہم یہی جملہ پڑھتے ہیں کہ خدا میں تیری عزت کا سوال کرتا ہوں تیری تمام عزتوں کے ساتھ، اور تیری ہر عزت بہت عزیز ہے۔ یہ کہہ کے امام نے بہت سارے جملے کو نقل کیا ہے، میں صرف اشارہ دیتا ہوں، پانچویں امام کے جملے ہیں یہ کہ عزت چاہتے ہو تو پھر اللہ رسول اور صاحبان ایمان کی طرف آنا ہوگا، کربلا کی طرف آنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، کربلا عزت کا معیار ہے۔ یہ عزت تین طریقے امام نے بتائے، وہ طریقے بس بیان کر کے آپ کی ذہن کو تمام کروں گا۔ وہ عزت کیسے ملے گی؟ اللہ کی اطاعت میں ملے گی۔ حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عزت چاہتے ہو لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر عزت چاہو گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے عزت چاہو گے، جناب آفس میں میرے نمبر بن جائیں، میں آگے چلا جاؤں، دوسرے کی فائل نیچے ہو جائے، میری فائل اوپر ہو جائے، ہوتا ہے چکلش ہوتی ہے، حسادت ہوتی ہے، جلتے ہیں ایک دوسرے سے انسان، تو امام علی کہتے ہیں کہ یہ عزت عزت نہیں ہے۔ من اراد من اعتزا بغیر اللہ اہلکہ العزت، کون ملائکہ یاد ممبر سلونی کا خطیب بتا رہا ہے عزت کیسے کہتے ہیں، عزت کیسے ملے گی؟ انسان سمجھتا ہے کہ فلاں کی کاٹ کر دوں گا تو عزت مل جائے گی، فلاں کو نیچے دکھا دوں گا تو عزت مل جائے گی، فلاں کی فائل دبا دوں گا تو عزت مل جائے گی، فلاں کے جملے میں لوگوں میں منفی باتیں پھیلا دوں گا تو با عزت ہو جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ من اعتزا بغیر اللہ اہلکہ العزت، امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے کے بغیر کسی مومن کو ذلیل کر کے عزت کا وہاں ہوگا، اس کی وہی ظاہری عزت جسے وہ عزت سمجھ رہا ہے اسے ہلاکت سے دوچار کر دے گی۔ یہ کس کے جملے مولا کائنات، من اعتزا بغیر اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹ کر عزت، اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹ کے عزت، اللہ کے دین کے راستے سے ہٹ کے عزت، وہی عزت تمہاری نابودی کا سبب بن جائے گی۔ دوسری چیز یعنی اطاعت الہی میں وابستہ ہے، یعنی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان ایمان کی اطاعت۔ دوسری چیز جو اہل بیت نے تقویٰ کے ذریعے سے، کردار سازی کے ذریعے سے، بہترین صفات کے ذریعے سے، اچھے اخلاق و کردار کے ذریعے سے، اگر انسان اچھے اخلاق و کردار کا مالک ہوگا، آج ہماری نوجوان نسل کیوں دین سے بے بہرا ہے؟ اس لیے کہ وہ عزت کا معیار کچھ اور سمجھ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اعلیٰ ڈگری، اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ صرف عزت کا معیار نہیں ہے۔ فلاں ڈگری کا لے لینا، فلاں ڈگری کا ہولڈر بن جانا آپ کی عزت کا معیار نہیں ہے، فلاں مقام و منصب پر فائز ہو جانا آپ کی عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت وہی ہے جو کردار کے ذریعے سے ہو، تقویٰ کے ذریعے سے ہو، اللہ کے قوانین کو اوبے کرنے کے ذریعے سے ہو۔ بہنیں پردہ کریں، والدین اپنے بچوں کا احترام کریں، پیار و محبت کا سلوک کریں، بچے اپنے والدین کا احترام کریں، نافرمانی نہ کریں، بزرگ اپنے بچوں سے پیار و محبت کا، بچے اپنے بزرگوں کا احترام کریں، علماء اپنی قوم کی ہدایت و رہنمائی کریں اور قوم اپنے علماء کی ہدایت و رہنمائی پہ عمل پیرا ہو، پیار و محبت کے ذریعے سے، ہمسائے ہوں تو پیار و محبت کے ذریعے، کردار کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بنو، ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بنو۔ ہم اللہ کی عزت کے علم بردار ہیں، امام فرما رہے ہیں ہم اللہ کی عزت کے علم بردار ہیں۔ جب تمہارا عمل ہمارے عمل سے مقایسہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جعفر صادق کے شیعہ ہیں، لہذا تقویٰ کے ذریعے سے۔ دوسرا معیار اللہ رسول اور اہل بیت نے دی تقویٰ، کردار سازی کے ذریعے سے، اچھی خوبیوں کو اپنانے کے ذریعے سے، بری صفات کو اپنے سے دور کرنے کے لیے۔ اور تیسرا جو راستہ ہمیں بتایا اس عزت کے حصول کے لیے، وہ یہ کہ آپس میں پیار و محبت کا سلوک کرو، درگزر کرو، عفو کرو، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرو، صبر کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی خطاؤں میں پردے ڈالو۔ اس طریقے اللہ کے دین کی اطاعت کے ذریعے سے، دین کی اطاعت، تقویٰ اور کردار کے ذریعے سے، اچھی صفات اپنانے کے ذریعے سے۔ بس عزیزانی کرامی، کربلا عزت کا معیار ہے، رہتی دنیا تک۔ جو شاعر کہتا ہے، دشمنی آبادی کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہی حسین۔ ذرا ان دو مصروں پہ غور کیجئے اور میں آپ کی ذہنوں کو تمام کروں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، میں نے یونیورسٹی میں یوم حسین میں اس شعر قدر زیادہ گفتگو کی تھی، یہاں بس صرف میں اس کو تھوڑا سا کھول کر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، دوسرے سے میں کہا ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہتے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر انسان پکارے گا میرے ہیں حسین۔ یہ انسان سے قوم کیسے بن گئی؟ توجہ فرمائیے گا، پہلے مصرے کا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، دوسرے مصرے کا ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، یہ انسان اور قوم میں کیا تناسب ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ وہی تناسب ہے جب انسان حقیقی عزت کو پہچانے گا اور بیدار ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا زیادہ بیدار ہوگا اتنا زیادہ عزت کا خواہ ہوگا، اور جتنا زیادہ عزت کا خواہ ہوگا اتنا یہ انسان پوری انجمن بنتا چلا جائے گا۔ پوری انجمن، ایک انسان اپنی ذات میں انجمن بن جائے گا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان بیدار ہوگا، یہ بیداری کا جو سفر ہے یہ عزت کا سفر ہے، یعنی اپنی عزت کو پائے گا، اپنے اس تشخص و وقار کو پائے گا تو قوم میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ اور قومیں اگر چاہتی ہیں کہ کامیاب ہوں، با عزت ہوں، تو حسین ابن علی کی کربلا کو سامنے رکھیں۔ بس عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے عزت کو مشخص کر دیا۔ ان لم یکن، امام سے فرماتا ہے آخری لمحات امام کے، سکت نہیں ہے امام میں، اتنی جان نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو سکیں، کسی نے کہا حسین تمہارے خیموں پہ حملہ ہو گیا، تلوار کے سہارے امام حسین کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے دشمنوں اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے فکون احرارا, تو کم سے کم دنیا میں غلام تو نہ بنو, احرار رہو, حریت پسند بنو. دین اگر نہیں ہے تمہارے پاس, یہ بچوں کو, خواتین کو, نجی املاک کو نقصان پہنچانا, تحتیر کرنا, یہ کون سے دین میں, کون سی انسانیت میں ہے؟ در حقیقت امام حسین یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو عزت کا معیار تم نے قرار دیا ہے وہ کچھ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قتل حسین کے ذریعے سے عزیز ہونا چاہتے تھے بادشاہ کی نگاہوں میں, یزید لعنت اللہ علیہ کے سامنے باعزت ہونا چاہتے تھے, امام نے کہہ دیا تھا اس شہر رہ کا کہ گندم کا ایک دانہ تجھے نصیب نہیں ہوگا. جو چاہتے تھے, جب دمشق پہنچا یہ قافلہ تو ایک شخص آگے آگے سر حسین کا, سر حسین لے کے جا رہا تھا اور یہ شعر پڑھتا ہوا جا رہا تھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے یا اس شخص کا سر میرے پاس ہے کہ جو خیر الناس تھا, تو یزید نے اسے قتل کرا دیا. بعض نے کہا کہ یزید جو ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ امام حسین ہے, لہذا اس نے امام حسین اور ان کے اسرا کی ہمدردی لینے کے لیے قتل کرا ہے. لیکن مورخین نے لکھا کہ نہیں, چونکہ اس نے یزید کے کرتوتوں سے کا پردہ فاش کر دیا تھا, خیر الناس کہا تھا کہ یہ اس کا سر ہے جو خیر الناس ہے, کہ لوگ جس کے ماں باپ کے حسب نسب پر افتخار کرتے ہیں, میں نے اس کو مارا ہے, اس کا سر میرے پاس ہے, تو اس وجہ سے قتل کیا تھا, اس وجہ سے قتل کیا تھا کہ تُو نے راز فاش کر دیا. تو جو لوگ باعزت بننا چاہتے تھے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرے, اور جو بچ گئے ان کو مختار کی تلوار نے تہی دیر کر دیا. جو کہیں بچ بھی جائے, جو عزت خدا کو پامال کرے, یا سار اللہ و نظری, اے وہ ہستی کے جس کے خون کا طالب خدا ہو, و نظری جس کے والد کے خون کا طالب خدا ہو, خون خواہی خدا کے ذمہ ہے امام حسین علیہ السلام کی. اور امام حسین نے جو اسر عشور علی ازدکر کا خون آسمان کی طرف پھینکا تھا, فرشتوں نے اسے محفوظ کر لیا. روز قیامت یہ خون نہ حق علی ازغر یزید اور آل یزید اور اصحاب یزید کے خلاف ایک منہ بول کا ثبوت ہوگا. بس عزیزان گرامی, جو حسین قتل حسین کر کے باعزت ہونا چاہتے تھے کربلا میں انہوں نے ذلیل و رسوا کر دیا, اور ان عزت کے علم برداروں کو, ان عزتوں کے میناروں کو, ان مجسم عزتوں کو کس طریقے سے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. سروں سے چادریں چھین لیں, خیموں کو آگ لگا دی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, ایک رسن میں بالا گرے, کئی کئی گھنٹے ان آل نبی کی خواتین کو کھڑا رکھا گیا کہ ان کو جو عزت ان کو دی ہے ان سے چھین لی جائے. وہ رداء عزت جو اللہ نے چادر تطہیر کے ذریعے سے اہل بیت سے مخصوص کی ہے, یزید چاہتا تھا وہ رداء عزت خود اوڑھ لے, لیکن جناب زینب نے کیا خوب کہا, واللہ لا تمحو ذکرنا. یزید تو سمجھتا ہے کہ ہم اہل بیت کے گھرانے میں رسول اللہ کے خواتین کے ہاتھوں میں تو نے ہتھکڑیاں پہنا دی, بیڑیاں ڈال دی, انہیں رسن بستہ کر دیا, انہیں بے محمل اونٹوں پر مختلف بازاروں درباروں میں پھرا رہا ہے, گھما رہا ہے, کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا؟ واللہ لا تمحو ذکرنا, قسم خدا کی یزید تو ہمارا ذکر محو نہیں کر سکتا. اس طریقے سے جناب زینب نے در حقیقت یزید کو رسوا کیا ہے. بس جلوس بھی نکلے گا, تابوت بھی برآمد ہوگا. مجھ سے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے جائیں. امام حسین عزت کا وہ معیار ہیں, عزت کا وہ معیار ہیں کہ جب تک امام حسین کربلا میں موجود رہے بیویوں کو بہت ڈھارس تھی, لیکن جب آخری رخصت میرا مولا آیا ہے تو بیویوں نے گھیر ڈال لیا. وا محمد
وا مصطفیٰ والیہ کی صدایں بلند ہونے لگی. اس لیے معلوم تھا عجیب وقت ہے, معلوم ہے کہ امام حسین آخری ملاقات کو, یا زینب یا رقیہ یا ام کلثوم علیکم من السلام, حسین کا آخری سلام. حسین خود عرضی کے لیے آیا ہے. کون حسین جو صبح سے لاشوں پہ لاشوں اٹھا رہا ہے, کون حسین جو تین دن کا بھوکا پیاسا ہے, جو کبھی علی اکبر کے لاشوں کو اٹھا کے لایا, جو کبھی عمر و محمد کے لاشے کو اٹھا کے لایا, جو کبھی قاسم کے لاشے کو جمع کرتا رہا, جو کبھی بھیا عباس کے لاشے پہ پہنچا. اللہ اکبر, کس طریقے سے امام حسین نے جنگ کی اور آپ آخری رخصت کو آئے ہیں. خیمے پہنچے بہن کی خدمت میں, جناب زینب کہتی بھیا ذرا گردن سے ابا تو ہٹاؤ, میں چاہتی ہوں کہ ماں کی وصیت پوری کروں. اماں فاطمہ نے کہا تھا بہن بیٹی زینب, کربلا میں ایک دن آئے گا تیرا بھائی یکتا و تنہا تجھ سے ملاقات کے لیے آئے گا, میں نہ ہوں گی میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے دے دینا, اس گلے پر کون خنجر چلے گا, میرا حسین تین دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا. اس کے بعد جناب زینب سے فرمایا, اے زینب آؤ میں اپنے بابا کی وصیت پوری کر لوں, ذرا بازوں سے چادر تو ہٹاؤ, ان بازوں کی زیارت تو کروں کہ جن پر حسن بنے گی. بابا نے کہا تھا اے حسین ایک وقت آئے گا کہ تم یکتا و تنہا زینب سے الوداع ہو رہے ہوگے, یاد رکھنا تمہارے بعد تمہاری بہن کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی. اللہ اکبر, اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام رخصت ہو رہے ہیں. وا محمد وا علی وا مصطفیٰ کی صدائیں. اس کے بعد امام جب بیویوں سے رخصت ہو چکے تو سید سجاد کے خیمے میں آ گئے, اور بیٹا بے ہوشی کے عالم میں ہے, بیٹا سید سجاد اٹھو ہم جانے کے لیے آئے ہیں. سید سجاد نے غشی سے آنکھیں کھولی, سامنے ایک ضعیف اور نحیف شخص کو پایا, پہچان نہ سکے اس لیے کہ میرا مولا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر, اللہ اکبر, بدن اور لباس پر خون لگا ہوا ہے. سید سجاد پہچان نہ سکے, اس لیے بھی نہ پہچان سکے کہ جب بھی میرا مولا آتا تھا مولا عباس ساتھ ہوتے تھے, علی اکبر ساتھ ہوتے تھے اور نہ محمد ہوتے تھے, مگر آج نہ علی اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ عباس ہیں. بس ایک دفعہ کہا اینا اینا علی اکبر, اینا اینا قاسم, اینا اینا حبیب ابن مظاہر, مولا بتائیے کہاں گئے. اب مولا اگر ایک ایک کا نام لیتے تو سید سجاد سے برداشت نہ ہوتا, اور کہا سید سجاد اتنا سمجھو مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا, اور ہم بھی آخری رخصت کو تمہارے پاس آئے ہیں. اللہ اکبر, بس یہ سنت تھا, سید سجاد بے تاب ہو گئے. راز امامت وریت فرمائے, کہا بیٹا یہ تم ہو اور یہ گھر والے اور اہل حرم تمہارے حوالے ہیں. اللہ اکبر, اس طریقے سے بیٹا باپ سے جدا ہوا. خدا کسی کو اس عالم میں جدا نہ کرے. بس ایک دفعہ بہن نے اپنے بھائی کو سوار کیا, امام ایک دفعہ زین پہ تشریف فرما ہوئے, آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر فرس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. امام نے کہا اے جائے اے فرس تو تھکا ہوا ہے, یہ آخری خدمت ہے, حسین کو نرغے آدھا میں لے چلی آخری خدمت ہے. اچانک حسین کے کانوں میں ایک ننی بچی کے رونے کی آواز آئی. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا, ننی سکینہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے اور بیر کر رہی ہے میرے بابا کے زلجنا, میرے بابا کو کہاں لے جاتا ہے, ارے جو بھی رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا, چچا عباس بھی پہ
علی کا وعدہ کر کے گئے تھے واپس نہیں آئے, بھیا علی اکبر بھی گئے تھے بھیا بھی نہیں آیا میرے بابا کو لے کے نہ جاؤ. اللہ اکبر. امام تشریف فرما ہوئے, ایک دفعہ بیٹی کو گلے لگایا اور کہا بیٹی سکینہ آج سے دستور تبدیل ہو گیا, تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی, علی اصغر کے حوالے میں ماں کے پاس سوتے تھے, علی اصغر آج سے ہمارے پاس اور تم ماں کے پاس ہوگی. میں کو ہاتھ جوڑ کے مولا صاحب صاحب کیوں نہیں کہتے تھے, مولا کہیں گے سکینہ چھوٹی ہے سکینہ سے برداشت نہ ہوگا, سکینہ ابھی تھوڑی دیر نہ گزرے گی تیرے تماشے لگیں گے, سکینہ تیرے دور چینے جائیں گے, ارے شام کا زندان تیرا مقدر ہے, علی اصغر خان کے کربلا پر تیر ستم کھا کر ہمارے ساتھ سوئے گا. اللہ اکبر. سکینہ سے الوداع ہوئے اور آگے بڑھ کے تلوار کو نیام سے نکالا, اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, ارے جس کے عباس کو تم نے مار ڈالا, ارے جس کے علی اکبر کو تم نے چھین لیا, ارے جس کے قاسم کے لاش کو پامال کر دیا, یہ کہہ کہ آپ نے ایک دفعہ حملہ کیا اور حیدر کرار کی جنگ یاد آ گئی. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ ابن زیاد حکم دیا چاروں طرف سے حملہ کیا جائے, میرا مولا لڑتے لڑتے تھک گیا, اب حالت یہ ہے چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہے, تیر بارانی ہو رہی ہے, نیزے مارے جا رہے ہیں, پتھر مارے جا رہے ہیں, حسین سے زیب سنبھلا نہیں جا رہا, سر زخمی ہے, سر چھلا ہوا ہے, بھوے زخمی ہے, ہاتھ اور شانے زخمی ہے, میرے مولا سے تلوار اٹھائی نہیں جاتی, میرے مولا سے زمین زیر پر سنبھلا نہیں جاتا. اللہ اکبر. اسی لمحے میں ایک لعین نے نیزے کا وار کیا جو امام کے سینے میں بے بس ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے کہا رزم نے قضا ہی و تسلیم اللہ عمر, اے خدا تیرے حکم پر راضی ہوں. بس ایک دفعہ امام نے اپنی پیشانی کو صاف کرنا چاہا, ایک لہی نے پتھر مارا, امام سے زیب سنبھلا نہ گیا, میرا مولا ارے جب زمین میں آیا ہے, امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جو کئی گھنٹوں تک نہ زیب میں تھا نہ زمین میں تھا, تیروں سے چھلی رضم میں قضا ہی وہ تسلیم اللہ عمرے, سب زمین کرم والا کو زلزلہ آیا, امام نے محسوس کیا کہ آپ کا سینہ بھاری ہے, اب جو دیکھا شمل نہیں اپنے ناپاک قدم لے کر, آپ کے سینہ اقدس پر موجود ہے رشی مبارک ہاتھ میں ہے. میں کہوں یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے گئے تھے فاطمہ زہرا اور علی موجود تھے, جب فاطمہ زہرا گئی تھی تو علی مرتضی موجود تھے, جب علی مرتضی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حسنین اور زینب موجود تھی, جب امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے تو حسین اور زینب موجود تھے, مگر آج سب زمین کرم والا یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ خاتمہ ہوا پنجتن کا, ارے میرا حسین زمین کرم والا پر یکتا تنہا زمین کرم والا کو زلزلہ آیا. ایک دفعہ سید سجاد کا بھی اما ذرا پردہ ہٹائیے, پردہ ہٹایا, آسمان کی طرف نگاہ کی, السلام علیکم